أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وضو پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی تھی اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وضو کا مسئلہ اس انداز سے مکمل کر لیا جائے کہ آپ کو خود بھی یہ اطمینان ہو کہ اب ہم نے اسلام کے اس اہم ترین عمل کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا ہے. لیکن اس مسئلے پر گفتگو سے پہلے ایک ایسے مسئلے کی وضاحت جو غالباً دو درس پہلے بیان کیا گیا تھا، اور کیونکہ وہ خود اصل مسئلہ نہیں تھا، ضمناً اس کی بات آ گئی تھی، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں گئے. بعد میں کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی، لیکن خود مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ اس درس میں طالبات بھی شریک ہو رہی ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ مسئلہ غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی غسل میں مصروف ہو اور دوران غسل حدث اصغر صادر ہو جائے، یعنی غسل کے دوران کوئی ایسی چیز پیش آ جائے کہ جو وضو توڑنے والی ہے، جس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں، غسل کے دوران پیشاب خارج ہو گیا یا ریح خارج ہو گئی یا ایک نیم کا جھونکا آ گیا، بطور مثال کوئی ایسی چیز کہ جس کا غسل سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ وضو کو توڑنے والی چیز ہے، اور غسل کے دوران ایسی کوئی چیز پیش آ جائے تو غسل کا مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ آیت اللہ خمینی اور تقریباً اکثریت مجتہدین کی یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ چیز وضو توڑنے والی ہے، اس لیے اس سے غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اپنے غسل کو جاری رکھیں. غسل مکمل ہونے کے بعد اب ایک وضو کرنا پڑے گا بعد والی عبادتوں کے لیے، اور آیت اللہ خوئی کا یہ فتویٰ بیان کیا گیا تھا کہ غسل کے دوران اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ جائے تو غسل ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا، باطل ہو گیا، جتنا غسل اب تک کیا ہے وہ سب غلط، اور اسے یہیں پہ چھوڑ دیں، دوبارہ نئی نیت کر کے نیا غسل شروع کریں. اگرچہ وضو توڑنے والی چیز ہے مگر اس کی وجہ سے غسل غلط ہو جاتا ہے اگر غسل مکمل ہونے سے پہلے پہلے یہ چیز پیش آ جائے. چاہے صرف پاؤں دھونا رہ گیا ہے، باقی سارا غسل کر چکے ہیں مگر غسل بیکار، یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا. تو آقا خمینی کا تو وہی فتویٰ ہے کہ جو بیان کیا گیا تھا کہ ہاں غسل توڑنے والی، غسل کے دوران وضو توڑنے والی چیز سے غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جہاں تک غسل کیا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اب آگے اسے غسل کو جاری کیجئے اور مکمل کر لیجیے، اور بعد میں وضو کرنا پڑے گا. اچھا، آقا خمینی کا ویسے ہی یہ نظریہ ہے کہ سوائے غسل جنابت کے باقی جتنے غسل ہیں، چاہے واجب ہو یا سنت، ان کے بعد وضو ضروری ہوتا ہے. تو ویسے بھی اس غسل کے بعد وضو کرنا تھا، لیکن اگر یہ غسل جنابت ہوتا تو وضو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس آدمی کو وضو کی ضرورت پڑ جائے گی کہ جس کو غسل کے دوران ایسی چیز پیش آ گئی. یہ آقا خمینی کا مسئلہ تو صحیح بیان کیا گیا تھا. آقا خوئی کا مسئلہ بھی صحیح بیان کیا گیا تھا، مگر آقا خوئی کا جو مسئلہ ہے وہ صرف غسل جنابت کے بارے میں، کہ اگر غسل جنابت کے بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو جتنا غسل اب تک کیا سب غلط، اور اب اس کو چھوڑ کر نئے سرے سے نیت کر کے نیا غسل آپ کریں گے، لیکن غسل جنابت کے علاوہ اگر کوئی اور واجب یا سنت غسل ہے کہ جس کے بارے میں آقا خوئی کا یہ فتویٰ ہے کہ جتنے بھی اسلام میں واجب غسل ہیں یا جتنے بھی اسلام میں مستحب غسل ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن آپ فتویٰ یہ ہے کہ اگر وضو غسل کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو غسل جنابت تو گیا، بیکار ہو گیا، نئے سرے سے کرنا ہے. لیکن اگر غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل کیا جا رہا ہے، اب مثلا خواتین کے جو مخصوص غسل ہوتے ہیں یا مت میت کا غسل، اس میں اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو یہ غسل غلط نہیں، اسی غسل کو جاری رکھیے، اسے مکمل کیجئے. مکمل کرنے کے بعد بس اب یہ فرق پڑے گا کہ اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا، جبکہ خوئی صاحب کے فتوے میں اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز بیچ میں نہ پیش آتی تو وضو کی ضرورت نہیں تھی. اب غسل کے مسائل میں صرف نیت کی وجہ سے جتنا بڑا فرق ہو گیا کہ اگر غسل جنابت کی نیت ہے، طریقہ تو وہی ایک ہی طریقہ ہے اسلام میں ہر غسل کا، جنابت کی نیت ہے تو وضو توڑنے والی چیز سے پورا غسل گیا، اور اگر عورتوں کو تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے لیے مہینے مہینے جو واجب غسل ہو جاتا، تو اب اگر اس کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز ہوئی، طریقہ وہی ہے جو جنابت کا طریقہ، مگر نیت کے بدلنے سے مسئلے میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ دوسرا کوئی غسل ہے تو وہ بالکل صحیح، جہاں تک ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس کے بعد جہاں یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آئی، ریا نکل گئی یا پیشاب کا خطرہ نکل گیا، یہ بھی جہاں تک اتنا غسل ہے وہ بھی صحیح، اس کے آگے بھی غسل کو مکمل کی، بس فقط اتنا مسئلہ بدل گیا کہ بعد میں ایک وضو کرنا پڑے گا. تو یہ فرق ہے آقا خوئی کے نزدیک غسل جنابت اور غسل غیر جنابت میں. ضمنی طور پر یہ بات میں ابھی بتا دوں اس سے پہلے کہ سوال جواب میں کوئی صاحب پوچھ لیں کہ غسل میں تداخل کا حکم جاری ہوتا، یعنی غسل ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی پر 8, 10, 15, 20, 25, 50 غسل واجب ہیں، وہ سب کی نیت کر کے ایک غسل کر لے، سارا غسل جو ہے وہ کافی ہوتا، یہ ایک غسل جو ہے سب کے لیے کافی ہو جائے گا. بلکہ میں نے علماء کے حالات میں غالباً شیخ مفید کے سلسلے میں بیان بھی کیا تو ان کے ریسرچ کے مطابق ایک آدمی پر ایک وقت میں 100 سے زیادہ غسل کی نیت کر کے بھی ایک غسل کر سکتا، یعنی ایک آدمی پر ایک وقت 100 سے زیادہ غسل واجب اور مستحب جمع ہو سکتے ہیں. تو خیر نیتیں سب کی کیجیے، غسل ایک کیجیے. اب اگر جتنے کئی غسل ہم پر جمع، اس میں اگر کوئی بھی غسل جنابت ہے تو مسئلہ جنابت والا چلے گا، یعنی اس غسل کے دوران اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو غسل گیا، اور اگر ایک سے زیادہ غسل جمع مگر اس میں جنابت کا غسل نہیں، جیسے فرض کیجیے میت کو بھی چھوا، آج ہی غسل کرنے کی نظر بھی مانی، جمعہ کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، ہم مکے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک ہی سفر میں حرم میں بھی جائیں گے، مکے میں بھی جائیں گے، کعبے میں بھی جائیں گے، سب کے لیے ایک غسل الگ الگ ہے، تو یہ 6-7 غسل ہو گئے، مگر اس میں غسل جنابت کوئی نہیں، باقی سارے غسل، تو اس میں مسئلہ چلے گا دوسرا والا کہ اگر اس غسل کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو غسل صحیح، بعد میں وضو کرنا پڑے. لیکن اگر 7-8-9 غسل جو ہم کر رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی غسل جنابت ہے تو غسل جنابت اتنا طاقتور ہے کہ وہ باقی سب پر حاوی آئے گا، اور اس کا جو حکم ہے وہ سارے غسل کے اوپر جاری ہو جائے گا. یعنی 8 غسل ہم کر رہے ہیں ایک وقت، جس میں ایک جنابت ہے، 7 دوسرے غسل، مگر بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو گئی تو جنابت کا مسئلہ چلے گا کہ غسل گیا، باطل ہو گیا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے کرو. یہ تو ایک پرانے مسئلے کی وضاحت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے. اب آئیے وضو کے مسئلے کو ایک جامع طریقے سے مکمل کیا جائے. پچھلے درس میں بس یہی بات بیان کی جا سکی تھی کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے سب اکیلا وضو واجب ہوتا ہے، سب وضو غسل کے ساتھ واجب ہوتا ہے، سب وضو تیمم کے ساتھ واجب ہوتا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کوئی ایک چیز ہے، مگر اسلام کے اعتبار سے وضو 5 یا 6 قسموں کا ہوتا ہے. بعض علماء 5 قسموں کا وضو مانتے ہیں، بعض علماء 6 قسموں کا. تو ایک وضو جو کسی عمل کے صحیح ہونے کی شرط ہے، ایک وہ وضو جس سے کسی عمل کا ثواب مکمل ہوتا ہے اگرچہ وضو کے بغیر بھی عمل صحیح تو ہے،
ایک وہ وضو کے جس سے کسی عمل کی اجازت ملتی، یہ وضو نہ ہو تو عمل ہی جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا. ایک وہ وضو کے جس سے نہ تو ثواب بڑھتا ہے نہ ہی عمل صحیح ہوتا ہے بلکہ کراہیت دور ہوتی. اور پانچواں وضو وہ کہ جو کسی کام کے وجود کے لیے ضروری ہے، یہ پانچ تو سب مانتے ہیں. اور چھٹا وہ کہ جو بغیر کسی سبب کے ہو، تو جس کی مثال دی گئی تھی منت کا وضو. اب یہ دیکھتے ہوئے کہ درس بہت کم رہ گئے ہیں، آج کے بعد غالباً دو یا زیادہ سے زیادہ تین درس ہوں گے، اور وضو کے مسائل بہت زیادہ، بعض بہت ہی لمبی بحثوں کو میں یا مختصر کر دوں گا یا نظر انداز کر دوں گا اگر وہ زیادہ پیش آنے والی چیز نہیں. اب میں مختصراً ایک دو مسئلے اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر براہ راست اب وضو کے مسائل پر گفتگو شروع کریں گے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ وضو کرنا کب واجب ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آپ میں سے اکثر، خود سیکھنا تو ٹھیک دوسروں کو سکھا بھی چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ بچوں جیسا مسئلہ بنے گا، مگر بعض آنے والے مسائل کی وجہ اس کی تکرار یہاں پہ ضروری ہے. تو شریعت کے اعتبار سے پانچ چیزوں کے لیے غسل واجب ہوتا، نہ اس سے زیادہ کے لیے نہ اس سے کم کے لیے. پانچ چیزوں کے لیے غسل واجب. نمبر ایک، ہر واجب نماز کے لیے سوائے نماز جنازہ، ہر واجب نماز کے لیے سوائے نماز جنازہ، اس کے لیے غسل، ہر واجب نماز کے لیے غسل واجب. اور یہاں تک کہ نماز کے جو قضا ہونے والے جز ہیں یا نماز کے جو بھولے ہوئے جز ہیں جنہیں ہم نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وضو ضروری ہے. دو ہی جز ایسے ہیں، یعنی نماز کے دو ہی واجبات ایسے ہیں کہ اگر کسی سے رہ جائے تو اس کی نماز تو صحیح ہے، مگر یہ واجب ہے کہ نماز کے فوراً بعد ان کو ادا کرے، تشہد اور ایک قصہ. تو جس طرح سے اصل نماز کے لیے وضو ضروری، اسی طرح سے تشہد اور بھولے ہوئے سجدے کے لیے جسے نماز کے بعد ادا کیا جائے وضو کرنا ضروری واجب. البتہ سجدہ صحب اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے، علماء کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی وضو واجب، مگر آقا خوی اور آقا خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ صحب بغیر وضو سے بھی ہو سکتا ہے. یہ تو نمبر ایک. نمبر دو، واجب طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانا طواف کہلاتا ہے. طواف کافی حد تک نماز سے مشابہ ہے مسائل کے معاملے میں. اب آپ میں سے جو حضرات کبھی حج یا عمرے پر تشریف نہیں لے گئے ان کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا، اس لیے مختصر یہ کہ طواف جو ہے وہ خود اگرچہ سات چکروں کا نام، مگر ایک طریقے سے بالکل نماز جیسی عبادت محسوس ہوتی. نماز کی جتنی شرطیں ہیں تقریباً سب طواف میں موجود ہیں. نماز جن چیزوں سے ٹوٹتی ہے ان میں سے بہت سی چیزوں سے طواف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سے ایک یہ بھی کہ خانہ کعبہ کا واجب طواف جب کیا جائے تو اس کے لیے وضو واجب ہے. اچھا، واجب طواف کسے کہتے ہیں؟ واجب طواف کہتے ہیں جو حج اور عمرے میں کیا جاتا، چاہے خود حج اور عمرہ مستحب ہو. عمرہ تو ہے مستحب، عمرہ تو اسلام میں واجب نہیں، عمرہ مستحب، مگر عمرے میں جو طواف ہوگا وہ واجب طواف کہلاتا ہے جو عمرے کے اندر. اسی طریقے سے اگر حج مستحب، مثلا ہم ایک حج کر چکے ہیں اب دوبارہ طواف کے لیے دوسرے حج پہ جا رہے ہیں، مگر اس میں جو طواف ہوگا وہ طواف واجب کہلائے گا. اصل عبادت مستحب، مگر اس کا جز جو ہے وہ واجب. تو خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے وضو ضروری. واجب طواف سے مطلب وہ طواف جو حج کا حصہ ہو یا عمرے کا، چاہے خود حج اور عمرہ مستحب ہو مگر اس کا طواف واجب کہلاتا ہے اور اس کے لیے وضو ضروری. لیکن حج اور عمرے کے علاوہ جو طواف انسان کرے، اب یہ مسئلہ ویسے تو بہت ڈیٹیل جاتا ہے مگر اس کے اتنا وقت نہیں، اس لیے مختصراً یہ بتا دیا جائے کہ جب انسان عمرے پہ جاتا تو عمرہ کتنی دیر کی چیز ہے؟ دو گھنٹے، دو گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا، لیکن کم سے کم چار پانچ دن عمرے پر جانے والا مکے میں رہتا. اب وہ چار پانچ دن کیا کرے؟ عمرہ تو اس نے دو گھنٹے میں کر لیا، اس کے بعد مکے میں عبادت یہی کہ عمرہ تو ہو گئے، اب جاؤ اور خانہ کعبہ کے سات چکر لگاؤ، جتنے زیادہ سات چکر لگاؤ گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے. مگر عمرے کے بعد جو ہم وہاں رہ کر یہ چکر لگاتے ہیں، یہ عمرے کا حصہ نہیں، عمرہ تو ہو گئے، یہ بس ایک الگ سے ایک عبادت ہے. تو اس طواف میں جو عمرے سے ہٹ کر یا حج کرنے والے جاتے ہیں 35 دن کا سفر, جس میں حج کتنے دن کی بات ہے, صرف 3 دن, باقی 37 دن ہم کیا کرتے ہیں, 10 دن مدینے میں گزارتے ہیں, 27 دن جو ہے وہ ہم خانہ کا مکے میں بغیر حج کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اب اس میں خالی تو نہیں بیٹھتے ہیں, اس میں مستحب یہی کہ زیادہ سے زیادہ چکر خانہ کعبہ کے لگاؤ, طواف کرو. یہ جو طواف ہم کریں گے یہ واجب طواف نہیں ہے, کیونکہ حج تو 3 دن کا ہے, 3 دن کے علاوہ باقی جتنے طواف ہیں یہ سب مستحب طواف کہلاتے ہیں. تو خیر جو مستحب طواف ہیں ان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, جو واجب طواف ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے. اور واجب طواف اس کا نام ہے جو حج اور عمرے کا جز ہو, چاہے خود حج اور عمرہ واجب نہ ہو. نمبر 3, جب وضو واجب ہو جاتا وہ ہے نذر, قسم اور عہد. یہ مسئلہ تو بہت واضح مسئلہ, اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے. نمبر 4, جب قرآن کو چھونا واجب ہو جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں جب قرآن چھونا ہمارے لیے واجب نہیں تو اس کے لیے وضو بھی واجب نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر وضو کے آپ قرآن چھوئیں, نہیں, وہ تو حرام ہے, لیکن چونکہ عام حالات میں جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں قرآن کا چھونا ہی واجب نہیں, چھوئیں گے تو گناہگار ہوں, لیکن چھونا واجب نہیں ہے اس لیے وضو واجب نہیں. جب کبھی قرآن کو چھونا واجب ہو جائے تو اس کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے. اور قرآن کو چھونا صرف 3 حالتوں میں واجب ہے. 3 حالتیں ایسی جب ایک انسان کے لیے قرآن کے الفاظ کو چھونا واجب, یعنی ٹچ کرنا, یعنی مس کرنا, یعنی ہاتھ لگانا. اچھا, چھونے سے مراد فقط ہاتھ لگانا نہیں, جسم کا کوئی حصہ قرآن سے مس کرنا. تو صرف 3 ایسی حالتیں ہیں جب قرآن کا چھونا واجب. اور جب اس وقت قرآن کا چھونا واجب ہے تو خود بخود ان 3 مقامات پہ وضو واجب ہو گئے. وہ کون سی 3 حالتیں ہیں؟ نمبر 1, اگر کوئی قرآن چھونے کی نظر کر لے, نظر یہ کرے کہ کھلا کام ہو گیا تو میں اللہ سے نظر کرتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگاؤں گا. اب ویسے تو قرآن کو چھونا واجب نہیں تھا, واجب نہیں تھا تو اس کے لیے وضو بھی واجب نہیں تھا, لیکن جب منت کا وقت آ گیا تو اب قرآن کو چھونا واجب ہو گیا. یہ وہی مقدمہ ہے واجب والی بات, قرآن کو چھونا واجب ہو گئے, بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے ہیں تو خود بخود وضو واجب ہو گئے. نمبر 2, جب قرآن کو پاک کرنا ہو اور بغیر چھوئے قرآن پاک نہ ہو سکتا, یعنی نمبر 2 تطہیر کے لیے, پاک کرنے کے لیے, نمبر 1 نظر کے لیے, نمبر 2 پاک کرنے کے لیے. قرآن اگر نجس ہو جائے تو بالفور اس کا پاک کرنا واجب ہے. اب اگر اس طرح سے نجس ہوا ہے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا ہی پڑے گا, ایک تو یہ کہ اس طرح نجس ہوا کہ ہاتھ لگائے بغیر بھی ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں, اس انداز سے اس پر پانی بہایا پائپ کے ذریعے سے, نل کے ذریعے سے, پریشر کے ساتھ, کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں لگا اور قرآن پاک ہو گیا. اب اس وقت ہاتھ لگانا کیونکہ ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی پاک ہو رہا ہے تو وضو واجب نہیں. لیکن اگر اس طرح سے نجس ہے قرآن بغیر ہاتھ لگائے اس کو پاک کر ہی نہیں سکتے, جیسے نجاست قرآن کے کسی آیت پر گیلی معاذ اللہ اور جم گئی, اب اس کو کھرچنا پڑے گا, ہٹانا پڑے گا, جس کے لیے ہاتھ لگانا ضروری ہو رہا, کیونکہ قرآن کا پاک کرنا واجب اور وہ بغیر ہاتھ لگائے پاک نہیں ہو رہا تو وضو بھی واجب ہو گیا. مگر یہ وہی مقدمے کا مسئلہ کہ اصل چیز ہے قرآن کو پاک کرنا, اب اگر بغیر ہاتھ لگائے پاک ہو رہا ہے تو وضو ختم, لیکن ہاتھ لگانا ضروری ہے اس لیے وضو واجب. اور نمبر 3, نجاست سے نکالنے کے لیے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن کو ہاتھ لگانا واجب, جہاں قرآن کو ہاتھ لگانا ضروری ہو جاتا ہے. نمبر 1 جب نظر کریں, نمبر 2 پاک کرنے کے لیے, اور نمبر 3 نجاست سے نکالنے کے لیے. کہ اگر معاذ اللہ قرآن کسی نجاست میں گر گیا تو جس طرح سے قرآن اگر خود نجس ہو تو پاک کرنا ضروری, نجاست میں گر جائے تو وہاں سے نکالنا بھی ضروری. تو اب اگر ہم بغیر ہاتھ لگائے نکال سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر وضو واجب نہیں. لیکن اگر نجاست سے نکالنے کے لیے لا محالہ ہاتھ لگانا پڑے گا, اس انداز سے گرا کہ بغیر ہاتھ لگائے نہیں نکل سکتا ہے قرآن, تو اب اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ پہلے وضو کریں. یہ مقدمہ ہے, اس وقت پہلے وضو کریں پھر اسے نکالیں. تو 3 حالتیں ایسی ہیں جب قرآن کو چھونا ہی پڑ جاتا, نمبر 1 نظر کر لی جائے, نمبر 2 پاک کرنے کا مسئلہ ہو, نمبر 3 نجاست سے نکالنے کا مسئلہ ہو. اصول یہ ہے کہ جب قرآن کو ہاتھ لگانا واجب ہو جائے تو پھر اس کے لیے وضو واجب ہوتا. اب یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نجاست سے نکالے قرآن کو, ہاتھ لگانا ضروری ہو مگر وہ ہاتھ پہ دستانے پہن کے یا کپڑا باندھ کے قرآن کو نکال لے, ٹھیک ہے, اب وضو واجب نہیں رہا. تو اصول کو اسلام نے بتایا کہ جب قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑ جائے واجب کے طور پہ تو وضو واجب ہو جائے گا. اور نمبر پانچ, یہی مسئلہ خدا کے نام اور مخصوص صفات کے ساتھ, یعنی جب خدا کے نام کو اور اس کی مخصوص صفات کو ہاتھ لگانا واجب ہو جائے تو وضو واجب ہو جاتا. بس یہ پانچواں مسئلہ. اب خدا کے نام کو عام حالات میں بھی ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے, مگر عام حالات میں خدا کا نام چھونا ہی واجب نہیں تو وضو کیسے واجب ہو؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ خدا کا نام چھوئیں؟ تو وہ نام چھونا واجب نہیں, وضو واجب نہیں. لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ نام خدا یا اس کی صفات کو چھونا ہی پڑ جائے, پھر اب یہ ہے کہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے, یہ مقدمہ واجب. جس طرح چھت پہ اگر چڑھنا واجب ہو جائے تو سیڑھی لگانا بھی واجب. یہی مسئلہ خدا کے نام کا. یہ خدا کے نام کو چھونا کب واجب ہو جاتا ہے؟ وہی اوپر کی تین چیزیں, یا منت مانی تھی ہم نے خدا کا نام چھونے, یا خدا کا نام معاذ اللہ نجس ہو گیا تھا اسے پاک کرنا اور ہاتھ لگائے بغیر پاک نہیں ہو رہا, یا خدا کا نام معاذ اللہ کسی نجاست میں گرا ہوا وہاں سے ہم کو نکالنا. تو تین حالتیں ایسی ہیں جب قرآن کو ہاتھ لگانا واجب تو وہاں پہ وضو واجب. تین ہی حالتیں ایسی ہیں کہ جب خدا کے نام اور اس کی صفات مخصوصہ کو ہاتھ لگانا واجب, چنانچہ وضو کرنا بھی واجب ہو جائے گا. اچھا, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن توضیح میں یہ مسئلہ کیونکہ اتنا صاف طور پہ نہیں لکھا گیا, اس میں لکھا ہے چھ مقامات پر وضو واجب, اور اس طرح سے آپس میں مسئلہ ملا دیا گیا کہ بعض اوقات نئے آدمی کو یا بچے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا. اس لیے میں نے مصلحتاً اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کیا جو روایات میں آیا ہے اور اکثر علماء اس طریقے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. اب آپ جا کر توضیح میں ملائیے گا تو پہلی تین چیزیں تو صحیح, جو واجب نمازوں کے لیے, طواف واجب کے لیے, اگرچہ وہاں طواف واجب کی ڈیٹیل نہیں, اور نظر و قسم و عہد کے لیے. لیکن چوتھی پانچویں اور چھٹی چیز کچھ اس طریقے سے پیچیدہ کر کے اور کمپلیکیٹڈ کر کے لکھی گئی کہ عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے. تو اس لیے یہ پانچ چیزیں میں نے بیان کر دی. اگر تیسری چیز ہے جب نظر کی جائے, کس چیز کی نظر؟ ہمیں وضو کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جب قرآن کو چھونے کی نظر کی جائے. تو تیسرے مقام پر جو وضو واجب ہوتا ہے وہ واجب نفسی, خود وضو کی ہم نے نظر کی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا. چوتھے اور پانچویں مقام پر جو مسئلہ آیا کہ نظر ہو, یہ واجب مقدمی یا واجب غیری, کہ ہم نے وضو کرنے کی نیت نہیں, منت نہیں مانی, ہم نے تو قرآن چھونے کی منت مانی. اب اس کے لیے کیونکہ وضو کے بغیر کوئی راستہ نہیں, اس لیے وضو واجب ہو گیا. یہ فرق آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ جب تیسرے مقام پر آ گیا کہ منت کے لیے وضو واجب, تو چوتھے اور پانچویں مقام پر پھر یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن کے لیے اگر منت مان لی جائے تو وضو کرنا, کیا فرق ہے؟ جب آ گیا تیسرے میں تو یہ چوتھا کیوں آیا؟ فرق یہی کہ تیسرے میں وضو نظر جو ہے وہ ہم نے وضو کی تھی تو وضو واجب نفسی, یعنی خود وضو کی نظر, اور چوتھے اور پانچویں میں وضو مقدمے کے طور پہ واجب ہے, نظر کسی اور کی گئی تھی اس کے لیے وضو ضروری ہو گیا. اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے اس کے اندر, پھر میں اگلے مسئلے پہ جاؤں. لفظ آیا خدا کا نام اور اس کی مخصوص صفات. خدا کا نام تو بالکل واضح ہے اللہ, جسے اسم جلالہ کہا جاتا ہے. اللہ کا نام ہماری فقہ میں ہے اسم جلالہ, تو اکثر فقہ کی کتابوں میں آئے گا اسم جلالہ کو چھونا حرام, یعنی مراد اللہ. اور اس کی مخصوص صفات, اللہ کی کچھ صفتیں ایسی کہ جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں, اور کچھ ایسی صفتیں ہیں جو صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں. تو وہ صفت جو انسانوں میں بھی پائی جائے اور اللہ کے اندر بھی موجود ہو, اس کو اگر چھوا جائے تو اس صورت میں بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو مخصوص صفت ہے اللہ کے لیے, جیسے رحمان, یہ فقط اللہ کی صفت ہے, غیر خدا رحمان نہیں ہو سکتا. لیکن رب, یہ عام انسان کو بھی رب کہہ سکتے ہیں اور خدا کو بھی رب کہہ سکتے ہیں. تو رب اگر خدا ہی کا ایک نام ہے مگر اسے بغیر وضو کے چھونا جائز, رحمان بھی خدا کا ایک نام ہے مگر اسے بغیر وضو کے چھونا حرام. فرق کیا ہو گیا؟ کہ خدا کی وہ صفت جو غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی وہ مخصوص صفت کہلاتی ہے، اور جو غیر خدا کے لیے استعمال ہو، کامن صفت ہو، وہ مخصوص صفت نہیں ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اچھا، دوسرا پہلو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر آیا صرف اللہ کے نام کا مسئلہ، شہادہ معصومین یا انبیاء کے نام اس مسئلے میں شامل نہیں، یعنی ان کو بغیر وضو کے بھی چھوا جا سکتا. ان صورتوں میں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ ہمارا کھلا کام ہو گیا تو ہم رسول خدا کا یا جناب سیدہ کا نام چھوئیں، اگر ہمارا کھلا کام ہو گیا تو ہمارے اوپر کن ناموں کا چھونا واجب. مگر کیونکہ یہ نام بغیر وضو کے چھوئے جا سکتے ہیں اس لیے یہاں پر وضو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. منت اللہ کے نام کے لیے ہے تو وضو واجب، رسول کے نام کے لیے تو واجب نہیں، اس لیے کہ وہاں پر من باب مقدمہ ضروری تھا، یہاں پر مقدمے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول کا نام بغیر وضو کے ویسے بھی چھوا جا سکتا ہے، یا رسول کا نام نجس ہو جائے تو اسے بھی پاک کرنا واجب، مگر اس کے لیے وضو واجب نہیں، یا نجاست میں گر جائے تو اسے بھی نکالنا واجب مگر وضو واجب نہیں. اس اعتبار سے یہ عام حالات میں بھی بغیر وضو کے یہ نام چھوئے جا سکتے ہیں. اب ایک دوسرا پہلو سن لیجیے اس مسئلے کا، ویسے تو اس کا بات سے بات نکلتی چلی جائے کہ اللہ کا نام اگر کسی آدمی کے نام کی نیت سے لکھا ہے تو کیا مسئلہ، اسی کے لیے میں نے یہ صفت مخصوصہ کا مسئلہ بتایا کہ اگر اللہ کا نام اور اللہ کی مخصوص صفت کسی آدمی کے نام میں بھی شامل ہو جائے تب بھی اس کا چھونا حرام. جیسے عبداللہ، اگر عبداللہ ہمارے نوکر کا بھی نام، اب اس نیت سے لکھیں عبداللہ کا نام کسی خط، تب بھی اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام. یا رحمان، کسی نوکر کا نام ہے یا دوست کا نام ہے عبد الرحمان اس کا نام، حتیٰ یہ کہ امیر المومنین کے قاتل کا نام عبد الرحمان ابن ملجم، تو مولا کائنات کے قاتل کا نام بھی ہم چھوئیں تو اس سے بدتر انسان کون ہو، تو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے کیونکہ اس میں لفظ رحمان آ گیا، اور رحمان خدا کی مخصوص صفت، تو خدا کا نام اور مخصوص صفت کسی بھی نیت اور ارادے سے لکھی جائے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام. مگر خالق، مگر رازق، مگر رب، یہ وہ چیزیں ہیں. جیسے عبد الرب نشتر پاکستان کی تحریک کے لیڈر، اب یہ رب اللہ کا نام، اگر رب اللہ کی نیت سے لکھا جائے، مطلب رب العالمین لکھا، یا لکھیں کہ اللہ، یا لکھیں کہ وہ ہمارا رب ہے، تو اب یہاں پر رب سے مراد خدا ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر اسی عبد الرب کی نیت سے لکھیں تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ خدا کی مخصوص صفت نہیں. شاید یہ تو بحث ایک الگ بحث ہے جس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں کہ اس کے چکر میں کہیں وضو کا مسئلہ نہ رہ جائے. اچھا، جو اصل مسئلہ دوسرا مجھے بتانا وہ یہ کہ یہ بیان ہوا کہ قرآن اور اللہ کے نام جب یہ نجس ہو جائیں یا نجاست میں گر جائیں تو ان کو نکالنے کے لیے وضو واجب، لیکن اگر وضو کرنے میں دیر لگے، دیر کی وجہ سے ان کی توہین ہو رہی تو بغیر وضو کے نکال دینا واجب، پھر وضو واجب نہیں، پھر وضو آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کا ورق نجاست میں گر گئے اور آپ نے دیکھا سامنے ہی وضو کا پانی موجود ہے، کھٹاکھٹ وضو کیا، جا کے اس کو نکال لیا، ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگا، تب تو مسئلہ واضح ہے. اور ایک یہ کہ نہیں، اب وضو نہیں کرنے کے لیے 15 منٹ لگیں گے، جاؤ جہاں پر پانی ہے وہاں جاؤ وضو کرو پھر واپس آؤ، 10-15 منٹ نکل جائیں گے. اللہ کا نام 10 منٹ تک نجاست میں پڑا رہے یہ توہین. اب یہاں پہ چونکہ وضو کرنے میں وقت لگ رہا ہے تو بغیر وضو کے اس کو نکالنا واجب ہے. یعنی دوسرے الفاظ، وضو زیادہ اہم ہے یا نام خدا کو توہین سے بچانا یہ زیادہ اہم؟ دو چیزیں ٹکرا رہی، تو نام خدا کو توہین سے بچانا وضو سے زیادہ اہم، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگا لیجئے تاکہ کم سے کم وہ نجاست میں زیادہ دیر نہ پڑا رہے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ خدا کے نام یا قرآن کو پاک کرنے یا نجاست سے نکالنے کے لیے وضو واجب، لیکن اگر وضو کرنے میں اتنی دیر لگ جائے کہ اس کی توہین ہونے لگے، اس صورت میں وضو معاف ہے، بغیر وضو کے نکالے تاکہ توہین نہ ہو. یا قرآن گر گیا نجاست، اگر ایک آدھے منٹ میں 15 سیکنڈ میں ہم وضو کر کے اس کو نکال لیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اتنے عرصے میں کہاں توہین ہوگی، مگر 4-5 منٹ 10 منٹ لگ گئے وضو کرنے میں، اتنی دیر تک قرآن جو ہے نجاست میں پڑا نظر آ رہا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا توہین، اتنی دیر نہ کرو، وضو چھوڑ دو اور آ کر اس کو نجاست سے نکال لو. اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ 5 چیزوں کے لیے وضو واجب، مگر اس 5 چیزوں کا ایک کلیہ بھی، ایک رول بھی، وہ یہ کہ ان 5 چیزوں کے لیے اس وقت وضو واجب جب انسان اس سے پہلے حدث کے عالم میں ہو، حدث اصغر کے عالم میں، اور اگر پہلے سے حدث نہیں ہے تو ان چیزوں کے لیے وضو واجب نہیں رہا. مثلا نماز کے لیے وضو واجب تھا، مگر کب؟ جب نماز سے پہلے ہم نجاست کے عالم میں، حدث کے عالم میں. اور اگر نہیں، نماز سے پہلے ہی ہم حدث سے پاک ہیں، کوئی حدث نہیں ہے، یعنی نہ پیشاب کیا تھا، نہ پیخانہ کیا، نہ سوئے، نہ ریا خارج ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اب ان پانچ چیزوں کے لیے وضو واجب نہیں. یہ جو پانچ چیزیں جن کے لیے کہا گیا کہ وضو واجب، وہ اس وقت کہ جب ان پانچ چیزوں سے پہلے انسان حدث کے عالم میں، سوائے نظر، سوائے منت، سوائے نظر و قسم و عہد، اس کے علاوہ باقی جن چیزوں کے لیے وضو واجب، وہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب پہلے انسان نجس، یعنی اس پر حدث سے اصغر آ چکا ہو. اور اگر حدث سے اصغر نہیں تو وضو واجب نہیں. لیکن نظر و قسم و عہد میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر، ہم نے کس انداز کی نظر کی منت مانی. اگر یہ منت مانی تھی کہ خدا بندہ میرا فلا کام ہو گیا اور میں اس وقت نجاست میں ہوا تو وضو کروں گا، تب اس وقت وضو واجب ہے کہ آپ نجس، اور اگر پاک ہے تو وضو واجب نہیں. اور اگر یہ منت مانی کہ خدا بندہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا ہی، چاہے نجس ہوں یا نہ ہوں، تو پاکیزگی کے عالم میں بھی وضو واجب. تو ایک اصول اور خلاصہ یاد رکھیے، یہ بڑا اہم اصول، کہ انسان پر پانچ چیزوں کے لیے وضو واجب، مگر ان پانچ چیزوں کے لیے اس وقت وضو واجب ہے جب پہلے نجاست میں ہو. یہاں نجاست سے میری مراد حدث اصغر، وہ چھ چیزیں کہ جن پہ وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، یہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، یعنی غسل یا وضو والی نجاست، تب واجب ہو گیا. لیکن اگر پہلے سے نجس نہیں ہے تو ان پانچ چیزوں کے لیے بھی وضو واجب نہیں. یہ تو ہو گیا وضو کب واجب. اب آئیے مستحب وضو پر. اچھا، مستحبات اور مکروہات، یہ اس قسم کے درس میں جہاں وقت کم رہ گیا اور مسائل بہت زیادہ، بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، مگر میں نے اپنے معاشرے کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ جب کبھی آپ کسی عبادت کا بیان پڑھیں تو اس کے مستحبات اور مکروہات کو ضرور دیکھ لیا کریں، تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. ان معنوں میں کہ ہمارا معاشرہ بہت سارے مستحبات کو بھی واجب سمجھ لیتا، بہت سارے مکروہات کو بھی حرام سمجھ لیتا. تو مستحبات اور مکروہات کی جو میں گفتگو کرتا ہوں، عام طور پر آپ نے طریقہ دیکھا ہوگا، وہ اس لیے نہیں کہ مستحبات اور مکروہات کو ہی بیان کرنا، کیونکہ میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ واجبات کی تعلیم ابھی حاصل نہیں کر پایا تو زیادہ وقت ان کو دینا. مستحبات اور مکروہات بہت بہتر، مگر واجبات جب مکمل ہو جائیں پھر اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری. تو یہ نقطہ نگاہ نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں، صرف یہ مسئلہ ہوتا کہ بہت سارے مستحبات ایسے ہیں کہ جن کو آپ سنیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ مستحب ہے، ہمارا معاشرہ تو ان کو واجب سمجھ رہا ہے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. وہی مسئلہ آج کی گفتگو میں ہوگا. خیر، وضو کب واجب ہے یہ سن لیا آپ. اب مسئلہ کہ وضو کب مستحب ہے، تو اس کے لیے تو ایک اصول پہلے گزر گیا، آقا خمینی کا اختلاف تھا لیکن ایک اصول گزر گیا کہ وضو ہر وقت اور ہر حالت میں مستحب ہے، چاہے کوئی وجہ ہو وضو کرنے کی یا کوئی وجہ نہ ہو. یعنی ہمارے دل میں پانچویں وجہ بھی نہیں، پچھلے درس میں جو چھ چیزیں آئی تھیں پانچویں وجہ بھی نہیں. پانچویں وجہ کیا تھی؟ ہم طہارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بھی خیال نہیں، ہم طہارت کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے، یوں ہی وضو کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام میں مستحب ہے. صرف آقا خمینی نے اس پر اعتراض کیا. تو خیر، اسلام میں وضو ہر وقت اور ہر حالت میں مستحب، چاہے کوئی وجہ ہو وضو کرنے کی یا وجہ نہ ہو. لیکن جتنے بھی مستحب وضو ہیں ان کو اسلام نے تین قسموں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک قسم تو بہت لمبی وہ میں چھوڑ دوں گا، دو قسمیں ذرا مختصر ہیں اس کو مکمل کروں. یعنی مستحب وضو اسلام میں تین قسم کے ہیں. پہلا، جب انسان حدث اصغر میں ہو، یعنی یا پیشاب کیا ہوا ہو، یا پیخانہ، یا ریا نکلی ہو، یا عقل ختم ہو گئی ہو، یا اسے نیند آ گئی ہو، یا اسے استحاضہ متوسطہ کا خلیلہ کا سامنا کرنا پڑا، جب انسان حدث کے عالم میں ہو تب وضو کرنا. یہ پہلا قسم ہے مستحب کی. پہلی قسم جب انسان حدث اصغر میں ہو پھر وضو کرے، تو اس وضو سے طہارت کا فائدہ ملتا ہے. یہ وضو آپ کریں گے تو پاک ہو جائیں گے. پہلے حدث اصغر یعنی نجاست میں تھے، وضو کر لیا پہلی قسم والا تو آپ پاک ہو گئے. نمبر دو، انسان حدث اکبر میں ہو، ان چیزوں میں سے ہو جس سے غسل واجب ہوتا جنابت کے عالم میں، عورت ہے اس کے عالم میں، ہم نے میت کو چھوا ہوا ہے. انسان حدث اکبر میں اور پھر وضو کرے یہ بھی مستحب، مگر اس سے، مگر اس سے یا کراہیت دور ہوتی ہے یا عمل کا ثواب، کسی عمل کا ثواب بڑھتا، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جو میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں ابھی وہ واضح نہیں ہوا، ابھی واضح ہوتا. دوسرا وضو مستحب، وضو کی دوسری قسم، جب انسان حدث اکبر کے عالم میں ہو تب وضو کرے، مگر اس وضو سے طہارت نہیں ملتی، یہ وضو کر کے آپ پاک نہیں ہوں گے. بس یا تو کوئی کراہیت دور ہو جائے گی یا کسی عمل کا ثواب مکمل ہو جائے گا یا عمل مکمل ہو جائے گا، بس آپ طاہر نہیں، آپ پاک نہیں ہوئے، رہے ویسے ہی نجس جیسے پہلے، البتہ کوئی کراہیت دور ہو گئی. اور تیسرے قسم کا وضو کہ جب انسان پہلے سے پاک، لیکن دو صورتیں دیکھیں، نمبر ایک نجس ہے حدث اصغر، نمبر دو نجس ہے حدث اکبر، نمبر تین پہلے سے پاک، اس صورت میں فقط ثواب ملے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا وضو. تو مستحب وضو کی تین قسمیں اور ان کے فائدے آپ کو بتائے گا. پہلی قسم جب انسان نجاست میں ہو مگر حدث اصغر والی نجاست، اس میں وضو کرنا مستحب ہے اور اس سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، نجاست ختم. نمبر دو جب انسان نجس ہو اور حدث اکبر میں ہو، اس وضو کرنے سے آپ پاک تو نہیں ہوتے، یا کوئی کراہیت دور ہوتی ہے یا کسی عمل کی فضیلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے. نمبر تین جب آپ آلریڈی پاک ہیں، اس میں وضو کرنے سے نہ طہارت ملتی ہے نہ کچھ اور، صرف ثواب بڑھ جایا کرتا ہے. اب پہلی چیز کی ایک دو مثالیں میں دوں، ویسے تو اس کی 20 مثالیں. پہلی چیز، جب انسان حدث اصغر میں نجس، اس نے وضو کیا، جیسے ہمیں واجب نماز کے لیے وضو کرنا، پہلے سے نجس تھے یعنی پیشاب کر کے نکلے، اب ہم وضو کریں گے تو اس وضو سے ہمیں طہارت مل جائے گی، یعنی ہم پاک ہو گئے، حدث اصغر ختم ہو گیا، ہم پاک ہو گئے. یا سنتی نماز کے لیے وضو، یا مسجد میں جانے کے لیے وضو، اسلام میں مسجد میں جانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب. اب اگر حدث اصغر میں ہم تھے اور ہم نے یہ وضو کر لیا، اس کا کیا فائدہ ہوا کہ ہم پاک ہو گئے. تو خیر، یہ جو ابھی پہلا مسئلہ آپ نے سنا کہ پانچ چیزوں کے لیے وضو واجب، سب میں یہ اصول چلے گا کہ نمبر ایک وہ وضو جو حدث اصغر کے عالم میں کیا جائے، حدث اصغر کے عالم میں کیا جائے، اس سے طہارت آ جاتی ہے، نجاست ختم ہوتی ہے، وہ مستحب وضو. ایسے 20 وضو اسلام میں مستحب. مثلا سنتی نماز کے لیے، اب سنتی نماز کے لیے وضو واجب تو نہیں، کیونکہ خود جب نماز واجب نہیں تو وضو کیسے واجب. یہ مسئلہ تو صرف حج اور عمرے میں چلتا، کہ حج اور عمرہ خود واجب نہیں لیکن سنت، لیکن اس کا جز یعنی طواف واجب ہو جاتا، باقی کسی عبادت میں یہ مسئلہ نہیں چلتا. جب اصل عبادت سنت ہوگی تو اس کے شرائط اور اس کے اجزاء بھی سنت ہوں گے. تو اب اگر ہم سنتی نماز کے لیے وضو کریں تو یہ مستحب وضو ہے، واجب نہیں. اور پہلی قسم والا کہ اس سے ہماری نجاست دور ہوگی. قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں، پہلی قسم کا ہے کہ یہ مستحب ہے، کیونکہ خود قرآن پڑھنا مستحب، اور اس سے ہماری نجاست دور ہوگی. مسجد میں جانے کے لیے وضو کریں، اب یہ وضو خود مستحب، کیونکہ مسجد میں جانا مستحب، تو وضو خود مستحب، اور پہلی قسم کا وضو کہ اس سے ہماری نجاست دور ہوگی. دوسری قسم میں چار وضو آتے ہیں اسلام. دوسری قسم کیا، کہ ہم غسل والی نجاست میں پھر بھی وضو کرے تو ثواب ہے، مگر پاک نہیں ہوں گے. ایسے پاک ہوں گے، جنابت کے عالم میں ہے، وضو کرنے سے کیسے پاک ہوں گے؟ صرف یا تو ہماری کوئی کراہیت دور ہو جائے گی یا کوئی عمل کا ثواب بڑھ جائے گا. یہ چار وضو ہیں. نمبر ایک، جب عورت حیض کے عالم میں ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ جب وقت نماز آئے، 6 دن 7 دن اسے نماز چھوڑنا، جب نماز کا وقت آئے تو نماز کی دیر، جتنی دیر میں نماز پڑھتی ہے، اتنی ڈیوریشن، اتنی مدت، وہ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرتی رہے. مثلا ظہر اور عصر کی نماز 10 منٹ میں ایک عورت پڑھتی ہے. اب جب وہ نجاست کے عالم میں ہے 6 دن 7 دن تو یہ نماز تو اس پر معاف، مگر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ظہرین کے وقت 10 منٹ کے لیے مصلے پر بیٹھے، وضو کر کے آئے، وضو کر کے بیٹھے اور ذکر خدا کرتی رہے، خدا کا نام لیتی رہے. اب یہ جو اس نے وضو کیا، ایک ایسی نجاست میں کیا جب اس پر غسل واجب ہو جاتا، حدث اکبر میں ہے، حیض جیسی نجاست، مگر پھر بھی اسلام نے کہا وضو تمہارے لیے مستحب. اب اس وضو نے کیا کیا، اس کو ایک عمل کا ثواب دلوایا، اس سے کوئی طہارت نہیں ہوئی، وہ عورت پاک نہیں ہوئی، وہ تو جیسے پہلے نجس تھی ویسے اب بھی نجس، لیکن ایک عمل کا ثواب جو تھا وہ مکمل ہو گئے. اچھا یہ کیا مطلب مکمل ہونے سے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ دوسری قسم کے وضو کا جو فائدہ یا کراہیت دور ہوتی ہے یا کسی عمل کا ثواب مکمل ہوتا ہے. تو اب اگر یہ عورت جو حیض کے زمانے میں بغیر وضو کے مسلے پر بیٹھ کر 10 منٹ ذکر خدا کرے تو بھی اس کے ثواب ملے گا, ثواب پھر بھی اس کو ملے گا. لیکن وضو کر کے بیٹھ جائے تو یہ عمل اور زیادہ فضیلت والا ہو جائے گا. یعنی بغیر وضو کے بھی عمل صحیح مسلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرنا, یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. عورت نجاست میں اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز کی مدت اور ڈیوریشن کے برابر وہ ذکر خدا کرے. اب اگر بغیر وضو کے کرے تو پھر ثواب ملے, وضو کر کے کرے تو اسی ذکر خدا کی فضیلت اور بڑھ جائے گی. یہ ہو گیا نمبر ایک. نمبر دو, جب کسی پر غسل جنابت واجب تو 5 کاموں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. سونے کے لیے, بیوی سے قربت کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے اور میت کو غسل دینے کے لیے. جب ایک آدمی پر خود غسل جنابت واجب تو اب یہ نجس, کون سا نجس ہے؟ حدث سے اکبر. اب یہ دوسرے قسم میں آ گئے. اب اگر یہ سونا چاہے تو سو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کرے. بھائی اس پر غسل واجب ہے, اتنا بڑا نجس ہے, پورا جسم اس کا یعنی روح نجس ہے, غسل جنابت ہے, یہ وضو سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو کوئی پاک نہیں ہوگا, جتنی نجاست پہلے اتنی اب بھی رہے گی. مگر غسل جنابت کے بعد سونا مکروہ, وضو کر کے سوئے تو کراہیت دور ہو جاتی ہے. میں نے ابھی بتایا کہ دوسری قسم میں جو وضو آتے ہیں یعنی حدث اکبر, اس سے کوئی نہ ثواب ملتا ہے اس وضو کا, نہ اس سے نجاست دور ہوتی, بلکہ یا کراہیت دور ہوگی یا کوئی عمل جو بغیر وضو کے کر سکتے تھے وہ ذرا زیادہ فضیلت والا ہو جائے گا. تو اب سونا مکروہ, وضو کر کے سو جائیں, یہ ختم. بیوی سے قربت اختیار کرنا جب آلریڈی غسل جنابت واجب, یہ مکروہ ہے. وضو کر کے چلے جائیں تو پھر یہ کہ یہ کراہیت دور ہو جائے گی. کھانا اور پینا مکروہ جنابت کے عالم, لیکن وضو کر لے تو کراہیت دور ہو جائے گی. اور جس پر خود غسل جنابت واجب وہ کسی میت کو نہلا سکتا, کیونکہ میت کو غسل دینے والے میں پاکیزگی ضروری نہیں, اس کا جسم پاک ہونا چاہیے, روح پاک ہونا ضروری نہیں, وہ غسل دے سکتا. لیکن اگر وضو کر کے غسل دے, وضو کر کے غسل, ویسے تو خود اپنے آپ کو پاک کر کے غسل دے تو کتنا اچھا, لیکن اگر وہ ابھی وہ غسل جنابت نہیں کرنا چاہتا تو وضو کر کے اگر غسل دے دے تو اس غسل کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی. وہ آدمی جو جنابت کے عالم میں یعنی حدث اکبر میں خود نجس, 5 کاموں کے لیے اس پر وضو مستحب, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 4 چیزوں میں کراہیت دور ہوتی ہے, 5ویں چیز میں عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. 2 مقام. تیسرا مقام جہاں وضو مستحب ہے اس آدمی کے لیے کہ جو غسل جیسی نجاست اپنے اوپر لیے ہوئے. 3rd, 4th مقام اس آدمی کے لیے جس پر غسل مس میت واجب, اس کے لیے بیوی سے قربت اختیار کرنا جس پر غسل مس میت واجب مکروہ. غسل نہیں کر رہا ہے خالی وضو کر لے تو یہ بھی مستحب اور وہ کراہیت دور ہو جائے. اور 4, جس پر غسل مس میت واجب, وہ اگر میت کو کفن پہنانا چاہے یا قبر میں دفن کرنا چاہے تو یہ بالکل جائز ہے, اسلام میں غلط نہیں. لیکن اگر وہ وضو کر کے یہ 2 عمل کرے تو ثواب اور فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو 4 ایسے مقامات ہیں جہاں اس آدمی کے لیے وضو مستحب ہے جس پر غسل واجب. مجھے یاد ہے کہ جب یہ مسئلہ پہلی دفعہ میں نے آج سے 6 سال پہلے بتایا تو اکثر لوگ کیا ملے گا, اس کا تو وضو ہی غلط ہے, وہ تو زیادہ بڑی نجاست اپنے آپ پر لیے ہوئے. مگر اصل مسئلہ یہی کہ غسل واجب ہے, زیادہ بڑی نجاست آپ کے کاندھے پر, پھر بھی اگر یہ 4 کاموں کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وضو آپ کا صحیح, اور اس سے یا کراہیت ختم ہو رہی ہے یا کسی عمل کا ثواب مکمل ہو رہا. تیسری قسم کا مستحب وضو وہ کیا تھا؟ جو آدمی پہلے سے طاہر, وہ اگر وضو کرے تو نہ تو کوئی کراہیت ختم ہوگی, نہ وہ پاک ہوگا, کیونکہ پہلے سے پاک ہے, صرف ثواب بڑھ جائے گا. یہ ہے وضو تجدیدی جس کا آپ اکثر علماء سے ذکر سنتے ہیں, یعنی پہلے سے ہم وضو میں ہیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر وضو کرنا بغیر کسی وجہ سے. 1 بجے وضو کیا ہم نے, 5 منٹ کے بعد پھر وضو کر رہے ہیں, یہ اسلام میں خود مستحب. الوضوء على الوضوء نور على نور، جو معصوم کا جملہ ہے کہ وضو کی حالت میں پھر وضو کرنا، اب کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی بظاہر تو کوئی سبب نہیں لگ رہا، پہلے سے تم پاک و پاکیزہ مگر پھر بھی وضو کرنا، یہ نور علی نور، جیسے ایک نور کا دوسرا نور. البتہ خمینی اس کو اشکال کہتے ہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ کہ بغیر سبب کے وضو جو ہے نا وہ نہیں، ان کے مسئلے میں وہ صحیح نہیں. اب میں ضمنی طور پر ایک بات اور بتا دوں کہ غسل میں اکثر علماء 99% علماء کہتے ہیں کہ وضو اور غسل میں ایک فرق یہی کہ وضو میں یہ مستحب ہے کہ آپ وضو سے ہوں اور کوئی چیز سامنے نہ ہو، یعنی نہ پیشاب نہ پیخانہ نہ ریا، کوئی کام نہیں ہو، پھر بھی وضو کر لیں 5 منٹ کے بعد، کس کا ثواب. لیکن کیا غسل میں بھی یہ جائز کہ بغیر کسی سبب کے ایک غسل ہم نے کر لیا، دل چاہ دوبارہ ثواب کے لیے پھر غسل کر لیں 10 منٹ کے بعد، کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ 99.99 علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وضو اور غسل میں فرق یہی کہ وضو کے اندر وضو پر وضو صحیح ہے، غسل کے اوپر غسل جو ہے حرام نہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں. البتہ اگر قربت کی نیت سے کرے تو حرام، کیونکہ یہ بدعت ہو جائے گی بقصد ورود. جب اسلام میں غسل پر غسل ہی نہیں ہے تو رجا کی نیت سے کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قربت کی نیت سے کریں تو غلط. صرف محدود اور گنے علماء ہمارے 1400 سال میں گزرے جنہوں نے غسل پر غسل کی اجازت دی ہے، جس میں کام آئے کوئی بھی، وہ یہ فرماتے ہیں. بہت کم علماء 100 سال میں شاید ایک یا دو ہی ایسے ملے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک غسل پر غسل کرنا بھی مستحب ہے اور اس کا ثواب مل جائے گا، مگر آقا خدیجہ یہ فتویٰ آپ کو ان کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اس اعتبار سے کہ یہ مسئلہ اتنا عام نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عام کتابوں سے حذف کیا، لیکن ان کا نظریہ یہی. خیر بات ہو رہی تھی وضو کی، وضو پر وضو مستحب، اور صرف یہی نہیں کہ ایک وضو پر دوسرا، بلکہ دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، چوتھے پر پانچواں، پانچویں پر چھٹا، آپ مسلسل 15 وضو کر لیں تو ثواب بڑھتا جائے گا اور یہ مستحب رہے گا. یہ تو ہو گئے مستحب وضو کی قسمیں کہ وضو مستحب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے وضو ایک جیسے نہیں، مستحب ہے مگر 3 اعتبار سے، یا مستحب وضو سے ہم پاک ہوتے ہیں، یا مستحب وضو سے ہم نجس رہتے ہیں مگر کراہیت ختم ہوتی، اور یا مستحب وضو سے نہ کراہیت ختم ہوتی ہے نہ ہم پاک ہوتے ہیں، صرف ثواب بڑھ جاتا ہے. اب آئیے وہ مسئلہ کہ جو ایک طرح سے وضو کے طریقے میں داخل، وضو کے مستحبات و مکروہات. ابھی گفتگو تھی اسلام میں کون کون سے وضو مستحب، اب گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ خود وضو چاہے واجب ہو چاہے مستحب، جب ہم کریں گے، جب ہم وضو کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، وضو کا طریقہ. بظاہر بچوں جیسا مسئلہ مگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. وضو کے مکروہات اور مستحبات، بجائے اس کے کہ دوران مسائل مثلاً چہرہ دھونے کا مسئلہ بیان ہو رہا وہاں پہ بتایا جائے کہ اتنا واجب ہے اتنا مستحب، بہتر طریقہ یہ ہے کہ مکروہات اور مستحبات کی فہرست پہلے مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد وضو کے بیان میں صرف واجبات آئیں. وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، یعنی مکروہ سے کیا مطلب کہ جن کا نہ کرنا بہتر ہے، اگر آپ نہ کریں تو بہتر اور اگر کر لیں تو وضو صحیح. یہ اس لیے بتایا کہ اس میں سے بعض چیزوں کو ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے حرام، یعنی وضو غلط ہو جائے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. اصل مکروہ پر مجھے زیادہ بحث نہیں کرنا، صرف اس لیے بتانا ہے کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. تو وضو کے اندر 5 چیزیں مکروہ، جو بہت واضح 5 ہیں جن کا میری گفتگو سے تعلق ہوگا. 5 چیزیں مکروہ. نمبر 1، وضو اچھا ایک چیز پہلے ضمناً آپ سن لیجئے کہ وضو کے اندر چہرہ اور ہاتھ دھونا یا سر کا مسا کرنا، تو دھونا کسے کہتے ہیں؟ پانی ڈالنے کو دھونا نہیں کہتے، دھونا کہتے ہیں کہ پانی جب گر گیا پھر پانی پہنچانا، ہر جگہ پانی کا پہنچانا، اس کا نام ہے دھونا. یہ ذہن میں رکھیے تو یہ مکروہات سمجھ میں آئیں گے. نمبر 1، وضو میں اچھا اب یہ لفظ وضو نہ لائیے کیونکہ یہ تو شروع میں ہیڈنگ آ گئی وضو کے مکروہات، کسی دوسرے سے مدد لینا مگر دھونے میں نہیں، دھونے کے علاوہ باقی کاموں. جیسے اچھا علماء کا جملہ اور واضح، وہ جملہ زیادہ اچھا، وضو یعنی پانی ڈالنے میں کسی اور سے مدد لینا، پانی ڈالنے میں، یہ بالکل مسئلے کو واضح کر دے گا کہ کیا کہا جا رہا. اب ہمیں ہاتھ وضو میں سیدھا ہاتھ دھونا، اس میں اسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ نل سے لوٹا بھر کے کوئی اور آدمی لائے، لا کر اس نے ہمارے پاس رکھا، لوٹا اٹھا کر اس نے وہ دھار ہمارے جلدوں میں ڈالی اور ہم نے اس سے اپنا ہاتھ دھوئے. نہیں, اس سے بھی زیادہ کہ براہ راست لوٹے سے دھار وہ ہمارے ہاتھ میں ڈال رہا. یہاں تک کی اجازت ہے اسلام میں دوسرے سے مدد دینے. البتہ پھر دھونے کا عمل, یعنی پھر اس پانی کو ہر جگہ پہنچانا, وہ ہمیں خود کرنا. تو دھونے کے اندر یعنی پانی پہنچانے میں اگر ہم کسی سے مدد لو, میرے ہاتھ پہ تم نے پانی ڈالا ہے, اب پانی پہنچا بھی دو ہر جگہ, یہ تو حرام اور غلط ہے. وضو کی شرائط میں ایک شرط ہے مباشرت, یعنی وضو خود کرے. مگر پانی پہنچانے کے علاوہ خالی پانی ڈالنے تک, شروع سے یعنی پانی لانے سے پانی ڈالنے تک, یہاں تک ہم دوسرے سے مدد دے سکتے ہیں, مگر پانی ڈالنے میں مدد دینا مکروہ. ہاں, پانی وہ بھرے, پانی لے کے آئے, ہمارے پاس رکھے, یہاں تک کہ ہمارے چلو میں, اگر ہم چلو کی مدد سے وضو کر رہے ہیں تو چلو میں بھی وہ پانی ڈالے تو مکروہ نہیں, یہاں تک صحیح. لیکن اگر وہ براہ راست ہمارے ہاتھ پہ یا چہرے پہ پانی ڈال رہا تو یہ مکروہ. ہاں, البتہ پانی پہنچانے میں مدد دینا فلا یجوز, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو وضو باطل ہو جائے گا. تو اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس مسئلے میں بڑی غلط فہمی ہوتی, آدمی کتنا گھبراتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ آپ کے چلو تک میں پانی ڈال رہا ہے تو یہاں تک تو مکروہ بھی نہیں, بالکل جائز تھا. مکروہ شروع ہوتا ہے جب براہ راست ہاتھ میں پانی ڈالے, پھر بھی یہ حرام نہیں, پھر بھی اس سے وضو غلط نہیں, صرف مکروہ ہے, نہ کریں تو اچھا, یعنی تھوڑا ثواب کم ہو جائے. نمبر دو, جو چیز یعنی وضو میں مکروہ ہے, مکروہات کی بات, پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ کسی غیر سے, کسی اور سے مدد لینا. نمبر دو, استنجا کی جگہ پہ یعنی ٹوائلٹ میں, بیت الخلا میں, وہاں پہ وضو کرنا, بیت الخلا میں یا ٹوائلٹ میں وضو کرنا. ٹوائلٹ کے بھی اس مقام پر جہاں پہ استنجا کیا جاتا, یعنی جہاں انسان پیشاب اور پیخانے کی نجاست کو دھوتا ہے. اب کیونکہ آج کل تو فرض کیجئے کہ 28 بات قسم کا مسئلہ, یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ کراہیت وہاں کی بتائی جا رہی ہے. نہیں, اس کراہیت سے اس سے کوئی تعلق نہیں. اٹیچ بات میں اگر واش بیسن لگا ہے, اس کے اندر آپ جا کے, یعنی جو کامن ہوتا ہے ڈبلو سی اور بات, اس کے اندر واش بیسن میں جا کے وضو کر رہے تو وہ مکروہ ہی نہیں. مکروہ کہاں ہے؟ استنجا کی جگہ پر, مثلا وہ فلش ہے اس کے اوپر انسان وضو کرے بیٹھ کے, تو یہ بھی جائز ہے, صحیح ہے, وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف مکروہ ہے کہ اس سے اگر بچ جاتے تو ثواب زیادہ تھا. لیکن اس کے علاوہ باقی ٹوائلٹ میں بھی کسی اور مقام پر اس جگہ کو چھوڑ کر وضو کرنا, وہ تو بالکل ہی مباح, وہ مکروہ بھی نہیں. یہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں, اس لیے یہ مسائل میں بیان کر رہا ہوں. نمبر تین, وضو کے پانی کو پہنچنا. وضو کا پانی جب آپ نے وضو کر لیا تو اب جو پانی آزا ہے وضو پر موجود, اسے پہنچنا یہ مکروہ. یعنی اگر پانی آپ رہن دیں خود بخود وہ سوکھ جائے تو بہت اچھا اور ثواب, لیکن اگر آپ پہنچ لیں تو یہ مکروہ, غلط نہیں, حرام نہیں ہے, وضو نہیں ٹوٹتا, گناہ نہیں ملتا, صرف یہ کہ ثواب میں تھوڑی کمی آ جاتی. لیکن یہ عام حالات, یعنی سوائے مجبوری, جملہ یہ ہو گیا, پانی کو پہنچنا سوائے مجبوری, مجبوری ہو تو مکروہ بھی نہیں, بالکل جائز. مجبوری کیا, بڑی شدید سردی, اگر پانی ہمارے اعضاء پہ رہا 5 منٹ 7 منٹ, سردی میں ویسے بھی دیر سے سوکھتا, سردی بڑی شدید ہے, برف پڑ رہی ہے, ٹھنڈا علاقہ, وہاں پہ اگر پانی رہا تو یہ باعث اذیت و تکلیف بن جائے گی. اب وہ مجبوری, وہاں پر پہنچے تو کراہیت یہ ختم, بالکل مکروہ. لیکن عام حالات میں یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر پانی خود بخود سوکھے تو اس میں مزہ بھی آتا, ایسے حالات میں پانی کا پہنچ لینا یہ مکروہ, یعنی غلط پھر بھی نہیں ہے, جبکہ بہت سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ مکروہات کا بیان اس لیے. نمبر چار, سونے چاندی اور تصویروں والے برتن سے وضو کرنا. تین برتن اسلام میں ممنوع ہے وضو کے لیے, یعنی مکروہ ہے, ممنوع نہیں, مکروہ. سونے کا برتن, چاندی کا برتن, یا ایسا برتن جس پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی, انسان کی یا شیر کی یا چیتے کی یا چڑیا کی, کسی جاندار کی. اچھا, سونے اور چاندی کے برتن میں ذہن میں رکھی کہ اگر برتن مکمل طور پر سونے اور چاندی کا ہے تو اس سے تو وضو باطل ہے, غلط. تو شرائط وضو میں آپ کو یاد ہوگا کہ تیسری چوتھی پانچویں شرط یہ ہے کہ وضو کا برتن سونے چاندی کا نہ ہو. یہ ہے کہ برتن نہیں ہے سونے چاندی, اس میں ٹکڑا لگا ہوا ہے سونے کا, ایک ٹکڑا لگا ہے چاندی کا, یا سونے اور چاندی کا پانی اس پر پھیرا گیا. لیکن زیادہ علماء کا زور اس پر ہے کہ برتن تو کسی دھات کا, یا مٹی کا ہے, یا شیشے کا ہے, یا چینی کا ہے, یا پلاسٹک کا ہے, کسی, ایک ٹکڑا اس پر سونے کا کہیں پہ لگا دیا خوبصورتی کے لیے ریوائش کے لیے, اب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس سے وضو کریں, لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر. یہی چاندی کا مسئلہ اور یہی تصویروں والے برتن کا مسئلہ. خیر یہ مسئلہ اس لیے اتنا پیش نہیں آتا کہ کسی برتن سے وضو کرنا جو ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ ہے, وے آف لیونگ ہے, اس میں اب ضرورت نہیں ہے نل سے انسان وضو کرتا. پانچواں اور آخری مکروہ وہ کیا ہے؟ وہ بہت مختصر ہے مگر اس مختصر کی ڈیٹیل ہے. مکروہ پانی سے وضو کرنا. پانچواں مکروہ کیا ہے؟ مکروہ پانی سے وضو کرنا, مکروہ پانی کو استعمال کرنا یا مکروہ پانی سے وضو کرنا, یہ بھی اسلام میں مکروہ. اب فوراً سوال پیدا ہوگا کہ مکروہ پانی کسے کہتے ہیں؟ کون سا پانی ایسا ہے جو مکروہ ہے؟ سات پانی اسلام میں مکروہ ہے وضو کے لیے. یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جس کو ہمارا معاشرہ حرام یا غلط سمجھتا ہے. یہ مکروہ کی فہرست کا صرف یہ مقصد ہے میرا. تو پانچواں مکروہ ہے, پانچواں اور آخری, کہ مکروہ پانی سے وضو کرنا. لیکن اب اس کی تفصیل میں سات چیزیں اور آئیں گی کہ کون کون سا پانی اسلام نے مکروہ قرار دیا. نمبر ایک, سورج سے گرم ہونے والا پانی. وہ پانی کہ جو صحن میں یا چھت میں یا کہیں رکھا, سورج کی گرمی اس پر پڑ رہی ہے, سورج کی روشنی سے وہ گرم ہو گئے. جیسے آپ اکثر بزرگوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ شک میں رہتے ہیں کہ یہ جو گرم پانی آ رہا ہے نل سے, جو اوپر ٹنکی گرم ہو گئی ہے سورج کی وجہ سے, اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو سورج سے اگر پانی گرم ہو, ان کی بات ایک طرح سے صحیح ہے مگر وہ مکروہ والی چیز ہے جس کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں. تو خیر مسئلہ یہ کہ جو پانی سورج کی وجہ سے گرم ہو جائے اس سے اگر وضو نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے, کر لے تو وضو غلط نہیں, یہ مکروہات ہیں وضو غلط نہیں. اس کے اندر چاہے کھلا برتن ہو یا جیسے ہمارے یہاں کے اوور ہیڈ ٹینک ہوتے ہیں, اس کا پانی بھی اگر سورج کی وجہ سے گرم ہو جائے تو مکروہ. لیکن اگر ہم خود گرم کریں بجلی کے ذریعے یا گیس کے ذریعے جو ہیٹر وغیرہ سے گرم ہو رہا تو مکروہ بھی نہیں. مکروہ صرف اس وقت ہے جب سورج اسے گرم کرتا. اچھا مکروہ پانی میں نمبر دو, یہ ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا جو چند ہفتے پہلے حسینی تابوت کمیٹی کے درسوں میں شریک تھے یا اس کے کیسے سن رہے تھے, باقی لوگوں کے لیے شاید یہ مسئلہ مشکل ہو جائے. نمبر دو, حدث اکبر میں استعمال شدہ پانی, یہ بھی اسلام میں مکروہ پانی. یہ مسئلہ پھر بھی میں بتا دوں یہ دیکھتے ہوئے کہ شاید ایک دو آدمی ایسے ہوں جو اس میں نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس پانی کو انسان غسل کے مقصد میں استعمال کرے, واجب غسل کے لیے, مثلا غسل جنابت کرنا یا عورت کو غسل حیض کرنا, اب یہ جو پانی استعمال ہوتا ہے اس غسل میں, یہ پانی اسلام کی نگاہ میں غسل سے پہلے تو اس کو پاک ہونا چاہیے کیونکہ نجس پانی سے غسل نہیں, مگر غسل کرنے کے بعد بھی یہ پانی پاک رہے گا. اب اگر اس پانی کو ہم جمع کر لیں اور دوبارہ اس سے وضو اور غسل کرنا چاہیں تو جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. کہ جس پانی سے ہم نے غسل کیا ہمارے ہاتھ وہ پانی بہ کے گٹر میں چلا گئے, لیکن بالفرض محال اگر اس پانی کو ہم روک کے جمع کریں, کون سا پانی جو ہم نے اپنے غسل میں استعمال کیا, تو اسلام کے اعتبار سے وہ پانی پاک, اس سے باقی سارے کام کیے جا سکتے ہیں جس میں پاکیزگی شرط. برتن دھوئے جا سکتے ہیں, کپڑا دھویا جا سکتا ہے, فرش دھویا جا سکتا ہے, لیکن وضو میں اس کو دوبارہ استعمال کریں یہ بھی جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ. یعنی جائز تو ہے حدث اکبر والا پانی, نہ کرے تو بہتر. البتہ جو پانی وضو میں استعمال ہو گیا اسی کو دوبارہ دوسرے وضو میں استعمال کریں تو وہ مکروہ بھی نہیں, اسی لیے اس فہرست میں وہ نہیں آئے گا. غسل میں استعمال ہونے والے پانی کو دوبارہ جمع کر کے بغیر کسی عمل کی, یعنی کہ جمع کر کے پھر ہم نے مثلا اس کو ریفائن کیا یا کوئی طریقہ نہیں, اسی حالت میں جس حالت میں وہ پانی گرا اس کو جمع کر کے دوبارہ اسے دوسرا غسل کر لیں, یہ بھی اسلام میں جائز ہے البتہ مکروہ. لیکن وضو میں استعمال شدہ پانی کو استعمال کرنا وہ تو مکروہ بھی نہیں. نمبر تین, مکروہ پانی نمبر ایک سورج سے گرم ہونے والا, نمبر دو غسل میں استعمال ہونے والا, نمبر تین متغیر پانی یا تبدیل شدہ پانی. دیکھیے اب یہ اس کو آپ اپنے ورڈنگ میں لکھیے, مسئلہ میں سمجھا دوں کہ یہ مسئلہ پانی میں آپ نے بار بار سنا کہ جس پانی میں رنگ و خو و مزہ بدل جائے نجاست وہ پانی نجیس ہو جاتا ہے, وہ تو نجیس. لیکن اگر کوئی اور تبدیلی پانی میں آ جائے نجاست کی وجہ سے, رنگ و خو اور مزہ نہ بدلے بلکہ کوئی اور تبدیلی آ جائے, یا رنگ و خو اور مزہ بدلے مگر اس حد تک نہ ہو کہ جس میں ہم اس کو نجس مانیں. اب اس پانی کو استعمال کرنے کا مطلب تو جائز تو ہے مگر اس کو وضو میں استعمال کرنا مکروہ. جیسے فرض کیجیے کہ نجاست گر گئی پیشاب. اب میں ایسی مثال دوں کہ بات ذرا واضح ہو جائے. پانی اتنی مقدار میں تھا, پورا کوئی قافلہ آ کے اترا بسوں کا اس پانی کے قریب, 100, 200, 500 آدمیوں نے ایک ساتھ آ کر اس پانی میں پیشاب کر دیا. اب ان کے پیشاب کے نتیجے میں پیشاب خود ایک بے رنگ چیز ہے, پانی کا رنگ اور بو اور مزہ تو نہیں بدلا, مگر اتنے سارے آدمیوں کے پیشاب کے نتیجے میں پانی میں ذرا گرمی آ گئی, ذرا گرم ہو گیا پانی. اب یہ وہ پانی ہے جو اسلام کے اعتبار سے گرم نہیں, اسلام کے اعتبار سے نجس نہیں, کیونکہ نجاست کی شرط تھی کہ یا رنگ بدلے یا بو بدلے یا مزہ بدلے. مگر یہ تو واضح ہے کہ یہ جو اس کے اندر ایک گرمی آئی ہے, اس پانی میں گرم گرم پانی ہو گیا, یہ پیشاب کی وجہ سے ہوا. یہ مسئلہ فقہ کا اپنی جگہ کہ باقی کوئی بھی تبدیلی ہو رنگ و بو اور مزے کے علاوہ, چاہے نجاست کی وجہ سے بھی ہو تو پانی پاک, مگر اب اس پانی سے وضو کرنا مکروہ. ہاں, اس پانی کو پینا مکروہ نہیں, کپڑا پاک کرنا مکروہ نہیں, جسم پاک کرنا مکروہ نہیں, صرف وضو میں استعمال کرنا مکروہ. تو رنگ اور بو اور مزہ اگر نجاست سے بدلے تو پانی نجس, لیکن ان تین کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نجاست کی وجہ سے آ جائے, نجاست کے گرنے کی وجہ سے, جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ گرم ہو جائے یا ٹھنڈا ہو جائے کسی نجاست کے گرنے سے, یا گاڑا ہو جائے کسی نجاست کے گرنے سے, یا پتلا ہو جائے وہ پانی کسی نجاست کے گرنے سے, ان تین کے علاوہ کوئی اور تبدیلی آ جائے تب وہ پانی اس سے وضو کر سکتے ہیں, لیکن مکروہ. یعنی اس پانی سے بھی جس میں 500 آدمی پیشاب کر کے گئے, اس طرح کا کہ پانی گرم ہو گیا ان کی وجہ سے, اس سے بھی وضو صحیح, مگر نہ کریں تو زیادہ بہتر. یعنی یہاں تک اسلام میں چھوٹ ہے, رعایت ہے, جس کو ہم نے خود اپنی لاعلمی کی وجہ سے شریعت کو مشکل بنا دیا. اچھا, مکروہ پانیوں میں چوتھا پانی وہ ہے, یہ بھی ڈیٹیل جاتا ہے مسئلہ مگر میں نہیں بتاؤں گا. کنویں کا پانی ڈول نکالنے سے پہلے, کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو مستحب ہے کہ ہر نجاست کے لیے جو ڈول اسلام نے بتائے, مثلا انسان گر کے مر جائے تو پورا کنواں خالی کرتے ہیں, یا اگر بکری گر جائے تو 30 ڈول نکالتے ہیں, مرغی گر جائے 10 ڈول نکالتے ہیں, ہر نجاست کے گرنے پر کچھ ڈول بتائے گئے. اب اگر کنویں میں نجاست گر گئی اور ابھی ڈول نہیں نکالے گئے ہیں تو یہ مکروہ پانی, اس سے وضو نہ کرنا بہتر. نمبر 4. نمبر 5, وہ قلیل پانی جس میں سانپ بچھو یا چھپکلی مر جائے. قلیل پانی جس میں سانپ گر کے مر گیا یا چھپکلی گر کے مر گئی یا بچھو, یہ تین جانور سانپ, یہ کیونکہ روایت ہے کہ چیز کے بارے میں, اس پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے, یہ مکروہ پانی ہو گئے. اب دیکھیے, قلیل پانی تین بارش سے کم کر بہت مختصر تھا, اگر گڑ پانی میں یہ سانپ اور بچھو گر کے مرے تو وہ تو مکروہ بھی نہیں. اگر گڑ پانی میں یہ ہو رہا, ہمارے یہاں تو ٹنکی کی ٹنکیاں خالی کر دی جائیں گی, جو فقہ کے اعتبار سے ضروری نہیں. یہ تو قلیل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لوٹا ایک گلاس اس میں بچھو گر کے مر گیا, سانپ گر کے مر گیا. اب اس صورت میں اس پانی کو وضو کے لیے استعمال نہ کرنا زیادہ بہتر ہے, لیکن استعمال بھی کر لیں, اسی لوٹے سے وضو کر لیں تو پھر صحیح. اور پانچواں چھٹا نجس پانی, یہ تو پانچ نجس پانی ہو گئے, سورج والا, غسل میں استعمال شدہ, نجاست سے تبدیل ہونے والا, کنویں کا پانی, قلیل پانی جس میں سانپ اور بچھو مر گئے, چھٹا پانی حائضہ عورت کا جھوٹا. اگر کسی بھی مسلمان کا جھوٹا پانی جس سے اس نے مثلا پانی پیا اور باقی پانی گلاس میں یا لوٹے میں ہے, تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں, اسی سے وضو ہو سکتا ہے اور مکروہ بھی نہیں. صرف حائضہ عورت کا, مسلمانوں میں ایک انسان ایسا یعنی حائضہ عورت, اس کے علاوہ باقی کسی بھی مسلمان کا جھوٹا پانی ہو اس کو آپ اپنے وضو کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں. صرف حائضہ عورت کا اگر جھوٹا پانی, جھوٹے سے مقصد یہ نہیں کہ اس نے ہاتھ لگایا, نہیں, منہ لگایا, صرف منہ, منہ لگا کے کچھ پیا ہو کچھ باقی رہ گیا, اب اسی پانی سے وضو کرنا جائز ہے, البتہ مکروہ. اور وہ نہ ہو مثلا جنابت والا جس پر غسل جنابت, اس نے کسی پانی کو منہ لگا کے پی لیا ہو تو اسی جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ بھی نہیں, بالکل صحیح. یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, اس لیے اس مسئلے کو بتانا پڑ رہا. یہ 6 چیزیں آ گئیں. ساتواں جو ہے وہ ہے حرام گوشت جانوروں کا جھوٹا پانی. حرام جانوروں کا جھوٹا پانی, جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا پانی. ایک چھوٹی سی بالٹی ہے یا لوٹا ہے, اس میں کسی حرام جانور نے حرام گوشت جس کا گوشت حرام ہے اس میں آ کر کتے اور سور کو چھوڑ کر اس میں آ کر اس میں سے پانی پی لیا. اب یہ پانی جو ہے اسلام کے اعتبار سے بالکل پاک ہے. بس صرف یہ ہے کہ اس سے وضو کرنا مکروہ ہے حرام گوشت جانور میں. لیکن حرام گوشت جانور میں بھی چھ جانور ایسے ہیں کہ جن میں مکروہ اور بڑھ جاتا ہے. ایک تو ہے مکروہ مثلا شیر یا چیتے کا جھوٹا, مگر چھ اگر جانور ہو تو مکروہ اور بڑھ جاتا ہے. وہ چھ کون سے, بس یہ آخری مسئلہ ہے. چوہا, گھوڑا, گدا, کچا. اب یہ حرام گوشت نہیں ہے مگر اسی مسئلے میں ملا دیجیے. نجاست کھانے والا جانور, مردار کھانے والا جانور, ختم بات, مسئلہ مکمل. تو وہ جانور جو مردار کھاتا, وہ جانور جو نجاست کھاتا, گھوڑا, گدا, کچا اور چوہا, ان کا جھوٹا پانی ہے تو اور زیادہ مکروہ ہے مگر پھر بھی غلط نہیں. اس کے علاوہ دوسرے حرام جانور ہیں تو ان کا جھوٹا تو بالکل اس سے کم مکروہ ہے لیکن مکروہ رہے. باقی حرام جانوروں کا مکروہ ذرا کم, ان چھ کا مکروہ ذرا زیادہ. اور ان کے علاوہ جو حلال کو جانور ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, مرغی, اس کا جھوٹا تو بالکل ہی صحیح ہے وضو کے لیے. یہ گفتگو ختم ہوئی, لیکن میں پھر یہ دوہرا دوں کہ ان مسائل کو آپ اس نقطۂ نگاہ سے نہ سنیں یا یاد نہ کریں کہ مکروہات پتہ چلیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان مکروہات کی وجہ سے یہ شریعت میں کتنی لچک اور سہولت معلوم ہو رہی اور معاشرے میں کتنے غلط مسئلے مشہور ہیں کہ جو چیز اسلام میں جائز ہے اس سے لوگ وضو کرنا بالکل غلط سمجھتے ہیں. اب اس کا دوسرا حصہ مستحبات, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جیسے یہاں سورج کے پانی سے یا جس پانی میں 500 آدمی پیشاب کر کے چلے جائیں اس پانی کو تو کوئی وضو میں استعمال نہیں کرے گا. اگر دل نہ چاہے تو دوسری بات ہے, مگر حرام سمجھ کے چھوڑ دیں جو خود ایک گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بدعت ہے. اسی طرح سے بعض مستحبات کو لوگ واجب سمجھ لیتے ہیں, وہ پہلو سمجھنا بھی ضروری. تو دو کلاسز میں مستحبات کا مسئلہ تو بہت مختصر ہے, جیسے مکروہات کا 10 منٹ میں آ گیا. پھر اگلی ہی کلاس سے وضو کا طریقہ شروع ہو جائے گا, چہرہ اور ہاتھ دھونا. کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ تیز رفتاری سے ممکن دو کلاسز میں اس مسئلے کو مکمل کر دیا جائے. بات اختتام کو پہنچی, 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے, مگر وقت اتنا کم رہ گیا ہے اب کہ یہ ریاستی مجبورن کرنا پڑی تاکہ کہیں سمسٹر کے اختتام پر کوئی چیز نامکمل یا ادھوری نہ رہ جائے. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو 5-7 منٹ زیادہ لمبا وقت نہیں. دو سوال پہلے یہ سن لیجیے, پھر آپ اور جو سوال ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ پہلے بتا دیا جائے کہ خدا کے نام کو چھونے کی منت کیسے صحیح ہو سکتی, جبکہ عام طور پر یہ مشہور بات ہے کہ منت صرف یا واجب کے لیے ہے یا مستحب کے لیے. نہیں, وہ اصول ہی غلط ہے. منت کا اصول یہ ہے کہ منت اس کام کے لیے کرنا جائز ہے جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر, جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر. اب واجب میں منت کس لیے صحیح ہے کہ بہرحال واجب کا کرنا تو نہ کرنے سے بہتر ہی بہتر ہے, ضروری ہے. مثلا نماز واجب ہے, نماز پڑھنا نماز چھوڑنے کے مقابلے میں ضروری ہے. مستحب میں بھی اسی لیے کہ منت جائز, کہ مستحب بھی اسی کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر. اچھا مباح کام جس کے بارے میں عام طور پر تعریف یہ بتائی جاتی ہے, مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے, لیکن مباح کے اندر بھی اگر آپ کو ایسی نیت لے آئیں کہ مباح جو ہے وہ ذرا بہتر کی طرف جھک جائے تو اس کی بھی منت ہو سکتی ہے. جیسے خود توضیح میں جو مثال اس کی موجود ہے کہ یہ منت ماننا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا, ویسے یہ منت مانے تو غلط کیونکہ سگریٹ پینا نہ پینا بالکل برابر ہے, مگر یہ تصور کر کے صحت کو بچانے کے لیے یا اپنے حلال مال کو اسراف یا فضول خرچی سے بچانے کے لیے میں سگریٹ نہیں پیوں گا, یہ میں نے منت مانی. اب یہ مباح کام کی منت بھی صحیح ہوگی کیونکہ ہم نے ایک ایسی نیت کر لی کہ پہلے جو برابر تھی دو پہلو, اب ایک پہلو اس کا ذرا زیادہ جھک گیا, یعنی زیادہ بہتر ہو گیا. اسی طرح سے اللہ کے نام کو چھونا اسلام میں نہ واجب ہے نہ مستحب, بالکل مباح, چاہے آپ چھوئیں چاہے آپ نہ چھوئیں. لیکن اگر آپ منت مانیں, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم اتنی مقدس شخصیت اس کا نام کتنا بلند ہوگا اگر میرا خدا کام ہو گیا تو میں خدا کے احترام اور جلالت کو دیکھتے ہوئے اس کے نام کو چھوؤں گا. تو اب ایک مباح کام کے اندر کرنا جو ہے بہتر ہوگا. اللہ کے نام کو چھونا بہتر نہیں ہے, اللہ کی جلالت اور عظمت کا تصور کر کے چھونا یہ جو ہے زیادہ بہتر ہو گیا. تو منت کی ڈیٹیل کیونکہ آج نہیں تھی اس لیے فقط ایک خلاصہ بتا دیا, لیکن اصل مسئلہ یہی یا یہی قرآن کا مسئلہ کہ قرآن کو چھونے کا کوئی حکم اسلام میں نہیں ہے کہ واجب ہے یا مفتا, مگر یہ سوچ کر کہ اتنا عظیم کلام ہے اور بابرکت کلام پڑھنا اور عمل کرنا فائدے مند ہے تو میں اس کی عظمت کو اور برکت کو اور تقدس کو دیکھ کے اسے ہاتھ لگاؤں گا, یہ جو نیت ہو گئی اس کی وجہ سے قرآن کا چھونا نہ چھونے سے بہتر. مستحب کی ڈگری تک تو نہیں پہنچا مگر جو مباح کا درجہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب چھونا ذرا بہتر ہو گیا. مگر یہ اصل میں چھونا بہتر نہیں ہے, قرآن کا تقدس جو دل میں آ گیا اس کی وجہ سے مطلب صحیح. دوسرا سوال ہے قاعدہ استصحاب اور قاعدہ فراق کا, جو خیر بہت لمبا یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے تو میں اس پورے مسئلے کو دہرانا نہیں چاہتا. ان کا سوال یہ ہے کہ آقا کوئی نے جو یہ کہا کہ اس وقت اس ٹکراؤ کو مانا جائے گا جب یہ معلوم ہو کہ ہماری توجہ تھی نماز کے پہلے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو یہی پتہ نہ ہو کہ توجہ تھی یا نہیں, یہ پتہ نہ ہو تو یہ مانا جائے گا کہ توجہ نہیں, اور اس صورت میں قاعدہ فراق بیکار ہو گیا, نماز باطل ہو گئی, قاعدہ اس کے ساتھ ہی چلے. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال کیا؟ یہ دو سوال مزید ہے, اس کے بعد پھر جو تحریری سوالات ہیں اور سوال جواب کا وقت ختم, کیونکہ سوال ویسے ہی ہو چکے تھے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ قرآن سے کیا مراد ہے جسے نجاست سے نکالنا یا پاک کرنا واجب ہے. قرآن سے مراد قرآن کا ایک لفظ بھی, پورا قرآن نجاست میں گر جائے تب بھی نکالنا واجب, ایک پارہ گر جائے تب بھی نکالنا واجب, ایک سورہ گر جائے تب بھی نکالنا واجب, ایک آیت گر جائے اس کو بھی نکالنا واجب, آیت بھی پوری نہیں گری, آیت کا صرف ایک لفظ وہ نجاست میں گر گیا. اس طرح سے تھا کاغذ پھاڑ دیا کسی بچے نے کہ صرف ایک لفظ اس کاغذ پہ لکھا تھا کونے سے پھاڑا اور وہ پھٹا ہوا کاغذ ان کے نجاست میں گر گیا. یہ ایک لفظ جو ہوگا قرآن کا یہ بھی قرآن کے حکم میں آئے گا, اسے بھی نکالنا جیسے بھی پاک کرنا واجب. دوسرا سوال یہ ہے کہ حدث سے اکبر میں جو پانی استعمال ہو اس کے غسل میں اس سے وضو مکروہ, لیکن اگر مستحب غسل میں کوئی پانی استعمال ہو تو چونکہ مستحب غسل جو ہے وہ غسل ہے کہ جب انسان حدث کے عالم میں نہیں ہوتا, اس لیے اس کا پانی تو بالکل ہی جائز ہے اور اس سے اگر وضو کرے استعمال شدہ پانی سے تو کراہیت بھی نہیں. اب یہ سوالات جو تحریری طور پر پہنچے ہیں, ایک سوال یہ ہے کہ حد ترقص کیا ہے. یہ مسئلہ مسافر کا مسئلہ ہے کہ مسافر جو ہے جب سفر شروع کرتا ہے, جب کوئی آدمی سفر کرے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنی نماز قصر کرے روزہ توڑ, مگر کس مقام پہ نماز قصر ہوگی؟ جیسے کراچی واقعہ اتنا بڑا شہر کہ اگر ہم سولجر بازار سے نکلیں اور حیدرآباد جانا تو یہاں سے آدھے گھنٹے تک چلتے رہے تو کراچی ہی کراچی چل رہا, پھر جا کے کہیں کراچی ختم ہوگا. اب اس صورت میں اگر ہم یہاں سے 12:30 یا 12 نکل گئے اور بیچ میں ہمارا ارادہ ہوا نماز پڑھنے کا تو کہاں ہم قصر پڑھیں گے؟ انجولی میں پہنچ چکے ہیں یا واٹر پارک پر پہنچ چکے ہیں, آدھا گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں, ایک طرح سے سفر میں تو آ گئے, مگر کیا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے نماز قصر کر یا روزے کا مسئلہ تو اور واضح ہے, سلجے بازار سے روزہ رکھ کے نکلے, اب یہ روزہ ہمیں کہاں جا کے توڑنا ہے, کہاں پہ ٹوٹا ہوا مانا جائے گا؟ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حد ترقص پر, حد ترقص کسی بھی شہر کی وہ آخری حد کہ جب آپ اس سے باہر نکل جائیں تو شریعت کے اعتبار سے آپ مسافر مانے جائیں گے. اگر یہ گھر سے نکل گیا, آدھے گھنٹے چل رہے ہیں یا مثلا سٹی اسٹیشن سے ہم ریل کے اوپر بیٹھے, اب ہمارا سفر شروع ہو گیا, سفر آ گیا, ریل میں بیٹھ چکے ہیں, ریل چل رہی, مگر اس کو لانڈری پہنچتے پہنچتے 20 یا 25 منٹ لگیں گے. تو اب شریعت کے اعتبار سے جب تک کہ حد ترقص یعنی شہر کی وہ آخری حد اس کو کراس نہ کریں ہم مسافر نہیں مانے جائیں گے, اس سے پہلے روزہ بھی باقی ہے, نماز بھی پوری پڑھنا. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ شہر کا وہ آخری مقام, شہر کے جو آخری مکانات اس سے اتنا دور اور نکل جائیں کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان ان سے شہر چھپ جائیں, یعنی آپ کی آنکھیں شہر کے مکانات دیکھنا بند کر دیں, بینائی جو ہے وہ جواب دے جائے, اور آپ کے کان شہر کی اذان کی آوازیں سننا بند کر دیں. کتنی دور چلے جائیں, دو چیزوں کو معیار بنایا ہے, وضو نے بھی اور اس میں آنکھ کو اور کان کو. جب شہر کی آوازیں سنائی دینا بند ہو, جب شہر کے مکانات دکھائی دینا بند ہو, اب سمجھیے کہ آپ نے حد ترخص کراس کیا. وہاں روزہ بھی توڑ دیں اور وہاں پہ اگر نماز پڑھنا ہے تو قصر پڑھیں. دوسرا سوال یہ کہ واجب تعینی اور تخیری کے بارے میں بتائیے. اسلام نے جو چیزیں واجب کی, بعض تو ایسی واجب ہیں کہ اسی کو کرنا ہے جو خدا نے واجب کیا, بعض ایسا ہے کہ خدا, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا امتحان کے پرچے, چار پانچ سوال کرنا ہوتے ہیں, دس سوال کیے جاتے ہیں, پھر چوائس دیا جاتا اس میں سے کوئی سے پانچ کر لیں. اسی طرح شریعت کے بعد واجبات, کہ شریعت نے تین چار چیزیں ہم کو بتا دی, کہا کہ ان میں سے کوئی ایک ہم کو چاہیے, یہ واجب تفصیلی. مثلا کوئی روزہ نہ رکھے جان بوجھ کر تو کفارہ دینا سزا, مگر سزا میں اختیار دیا خدا نے کہ تم خود اپنے لیے جو سزا چاہو اس کا چوائس کر لو, یا ایک غلام آزاد کر دو, یا سات روزے متواتر رکھو, یا سات غریبوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہے واجب تفصیل. یا آپ مردوں کے لیے مسئلہ, جمعے کے دن ظہر اور جمعہ واجب تفصیل, آپ کو اختیار دیا چاہے ظہر پڑھ لیں چاہے جمعہ پڑھ لیں. اور بعض ہیں واجب تعینی, جیسے روزانہ کی نماز, یہ پانچ نمازیں ہیں واجب تعینی, اختیار نہیں ہے کہ ان پانچ میں سے کوئی سی دو پڑھ لو, بلکہ پانچ کے پانچ پڑھنا پڑیں گے. سوالات ذرا زیادہ تفصیلی محسوس ہو رہے ہیں اور وقت کافی ہو گیا. خیر یہ دو تین ہی سوال ہیں. اگر کسی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے بالغ ہونے کی پہلی دو شرائط میں سے کوئی شرط جب پوری ہوئی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ معلوم ہے کہ میں 15 سال سے پہلے بالغ ہو گیا, یہ یاد نہیں کہ کب ہوا تھا, تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 13 سال سے بطور احتیاط اپنے آپ کو بالغ کر دے. یعنی آج تک ہو رہا ہے تو بجائے اس کہ 15 سال سے حساب لگائے, مثلا میں نے نمازیں قضا کی آج 20 سال کی عمر, تو بجائے اس کہ آپ 15 سے 25 سال کی قضا مانے, 13 سے 27 سال کی قضا مانے. اچھا آخری سوال وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پیر, گلا, ہاتھ وغیرہ نہیں چھپاتی تو اسے باقی پردے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں ملے گا. جتنا اسلام میں تو یہی مسئلہ کہ واجبات میں جتنا عمل کر رہے ہیں اتنا ثواب ملے گا. پانچ نمازیں واجب ہے, کوئی تین پڑھ رہا ہے دو نہیں پڑھ رہا, اس کو تین کا ثواب ملے گا, دو کا گناہ ملے گا. یعنی یہ اس سے بہتر ہے جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا. وہ عورت جو بالکل پردہ نہیں کرتی اس سے یہ عورت بہتر جو اپنا جسم چھپا رہی ہے, صرف ہاتھ اور گلا اور اس کے بال کھلے ہوئے. اور اسی سے متعلقہ, عورت کے لیے مہندی, نتھ, نیل پالش, انگوٹھی چھپانا کیسا ہے اور خوشبو لگانا کیسا ہے؟ مہندی کو چھپانا بھی واجب ہے نامحرم مرد سے, نتھ کو بھی, نیل پالش کو بھی, انگوٹھی کو بھی, سب کو چھپانا واجب ہے. اس لیے کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ تو باقی جسے ویسے ہی چھپانا, چہرہ اور ہاتھ کی اجازت بھی کھولنے کی تو اس شرط کے ساتھ کی کوئی زینت نہ ہو. اگر ہاتھ پر مہندی لگی ہے تو زینت ہو, نیل پالش لگی ہے تو زینت ہو, نتھ پہنی ہے تو زیور ہے زینت, انگوٹھی پہنی ہے تو یہ زینت, کس کا چھپانا واجب. اور خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اگر اس لیے خوشبو لگائی کہ نامحرم مرد اس کو سونگے تو حرام, اور خوشبو اس لیے لگائی کہ عورتیں سونگے جہاں میں جا رہی ہوں, یا خود دل جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اپنا, ہاں, اس خوشبو کی وجہ سے دوسروں کو, نامحرم مردوں کو سنگھوانا مقصد نہیں ہے, تو خوشبو لگانا بالکل جائز. اس درس میں شریک ہونے والوں میں سے ایک کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے آج, اس لیے ان کی نماز وحشت کی التماس ہے. مرحوم حسن علی جیوا جی تھی, اور اس کا تفصیلی طریقہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہوگا, نہیں معلوم تو توفی میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا. دو رکعت مختصر سے نماز پڑھ کے ایک مومن کو نماز وحشت کا ثواب پہنچانے کا ثواب حاصل کیجئے. درس اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ باقی چیزیں آئندہ درس کیجیے.